بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 51، نعمت الہی کا اظہار سنت ہے. ابو الاحوص کے والد بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آتاك الله مالا، اللہ ذو الجلال جب تجھے مال عطا کریں، فلیرا اثر نعمت اللہ علیک وکرامتہ، تو اس کی نعمت اور کرامت کی اثرات تجھ پر نظر آنے چاہیے. حدیث کے راوی ہیں ابو الاحوص کے باپ، جن کا نام ہے مالک بن عوف بن نضلہ بن خدیج الجشمی، 85 ہجری میں یہ فوت ہوئے. 7 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک صحابی نے بیان کی. اس حدیث کا سبب ورود یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے 4278، رعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اطمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر اسی طرح پھٹا پرانا لباس تھا. فقال هل لك من مال، کیا آپ کے پاس مال ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. قال من ای المال، کیسا مال ہے آپ کے پاس؟ قلت من کل، قد آتانی اللہ من الشاء والابل، بکریاں بھی ہیں اونٹ بھی ہیں. قال اذا آتاك الله مالا فلیرع اثر نعمت اللہ وکرامتہ علیک، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کا اثر اور اس کی کرامت تجھ پہ نظر آنی چاہیے. حدیث کا مفہوم یہ ہے، شریعت اسلامیہ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اللہ عز الجلال نے جو مسلمانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اظہار کرتے وقت دو چیزوں کا خیال کیا جائے، نہ اس میں غلو کیا جائے نہ اسراف کیا جائے، وسطیت کا پہلو نہ چھوڑا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو امت کو رہنمائی دی ہے کہ نعمت کا اظہار ہو، کیسے؟ نعمت کے اظہار کی 3 شکلیں ہیں، زبان سے اظہار، عمل سے اظہار، شکر سے اظہار. اور عمل زبان اور عمل دونوں طریقے سے ہوتا ہے. آپ کو جب بھی خوشی ملتی تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. عمل سے اظہار آپ بیان بھی کرتے اور عینی طور پہ اس کا اظہار بھی کرتے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يشکر القلیل لم يشکر الكثیر، جو تھوڑی چیز پہ اللہ عز الجلال کا شکر ادا نہیں کرتا اس کو زیادہ بھی مل جائے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا. ومن لم يشکر الناس لم يشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ عز الجلال کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ عز الجلال کی نعمت کا اظہار کرنا، بیان کرنا یہ شکر گزاری ہے. وترکها کفر، اور اس کو بیان نہ کرنا چھوڑ دینا یہ نہ شکری ہے. الجماعۃ رحمہ، مل جل کے رہنا یہ رحمت الہی کی نتیجہ ہے. والفرقۃ عذاب، اور افتراق یہ اللہ کا عذاب ہے. جامع الترمذی کی روایت ہے 2819، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته على عبدی، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 255 سلسلہ صحیحہ 1290، اذا آتاك اللہ مالا فلیرا علیک، اللہ نے اگر تجھے مال سے نوازا ہے تو وہ تجھ پہ نظر آنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا، اللہ تعالیٰ اس مال کا اچھا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ التَّبَاؤُسَ، اور اللہ عزوجلال کو یہ پسند نہیں ہے کوئی مفلسی کو بہانہ کرے، تکلف کے ساتھ مفلس بنے، حاجت مندی کو ظاہر کرے، اس بات کو اللہ عزوجلال نے پسند نہیں کیا۔ اس لیے کہنے والے نے کتنا خوب کہا، حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، زين الرجال بها تعز وتكرم، لباس کو جتنا بھی ہو سکے اچھا کرو، پرانا بھی لباس ہو تو اس کو بھی اجلا ہوا دھلا ہوا پہنو، اچھا بناؤ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 18 پیوند لگے ہوتے اور پہن لیا کرتے۔ زین الرجال بها تعز وتكرم، یہ مردوں کے لیے زینت ہے اور اسی کے ساتھ عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ ودع التواضع في الثياب تخشنا، ودع التواضع، اور ایسی تواضع کو چھوڑ دو، ودع التواضع في الثياب تخشنا، سخت اور کھردرا لباس پہن کر تواضع پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فاللہ یعلم ما تسر و تکتم، تمہارا رب تو جانتا ہے تمہارے دل میں کیا چھپا ہے۔ فرثاث ثوبک لا یزیدک رفعتا، گھٹیا اور نکارا لباس تمہارا پہننا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی بلندی تو نہیں دلائے گا۔ عند الاله وانت عبد مجرم، اگر تم مجرم گنہگار ہو تو گھٹیا لباس پہن کے تو متقی تو نہیں بن سکتے۔ وجدید ثوبك لا يضرك بعدك ان تخشى الاله وتتقي ما يحرم، اور تیرا نیا لباس پہننا تمہیں تکلیف نہیں دے گا اگر تم اللہ عز الجلال کے ہاں متقی ہو، حرام سے بچتے ہو، تقویٰ ہے، تو پھر یہ اچھا لباس تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ اس لیے امام جعفر صادق نے ایک دن منقش لباس پہن کے آئے، لوگوں نے کہا اتنا نیک انسان اور یہ کیا پہن لیا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں، ما كان لله فأخفينا وما كان لكم فأبدينا، جو اللہ کے لیے پہنا ہے نا، قمیض اٹھا کے کہا یہ دیکھو پھٹا پرانا نیچے پہنا ہوا اللہ کے لیے، یہ اوپر والا تمہارے دماغ کی خناسی کو دور کرنے کے لیے۔ اور سعدی کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ شادی پہ آئے تو انہیں داخل نہیں ہونے دیا، کیوں؟ عام لباس میں، اور پھر لباس پہن کے آئے، سب نے ویلکم کیا، اور انہوں نے بھی کیا کیا، کھانا پکڑو اور اپنے لباس پہ گرانا شروع کر دی، کہا یہ کیا، کہا یہی تو شادی پہ آیا ہے، اسی کو تو کھلانا چاہیے، میں تو پہلے بھی آیا تھا، آج بہتر ہے یہ کڑائی مرغ یہ لباس کھائے گا۔ اللہ عز الجلال کی نعمت کا شکر ادا کرنا، ارکان شکر کون سے ہیں، کس کس چیز سے شکر مکمل ہوتا ہے؟ نمبر ایک، الاعتراف بالنعمہ بقلبہ، دل سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اعتراف کرے کہ یہ مجھے میرے رب نے عطا کی ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 243، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی، آپ نے فرمایا اصبح من الناس شاکر ومنهم کافر، کچھ لوگ صبح کرتے ہیں شکر گزار بن کے، کچھ صبح کرتے ہیں نشکری اور کفر کر کے۔ قالوا هذه رحمة الله، جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، یہ شکر گزار ہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش تو اس ستارے کی حرکت سے اور یوں کرنے سے ہوئی، انہوں نے نشکری کی اور اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ دوسرا رکن التحدث بها والثناء على المنعم، اس نعمت کو بیان کرنا اور نعمت دینے والے کی تعریف کرنا۔ واما بنعمت ربك فحدث، تمہارے رب نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو بیان کرو۔ تیسرا رکن تسخیرها فی طاعة مسدیها والمنعم بها، اس دی ہوئی نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، انعام دینے والے کی فرما برداری میں اس نعمت کو خرچ کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، علیکم بملازمت الشکر على النعم، نعمتوں پر شکر کو لازم پکڑو۔ فقل نعمت زالت عن قوم فعادت الیہم، نعمت جو زائل ہو جاتی ہے واپس نہیں آتی۔ اور سلف صالحین اس لیے اس کی مزید وضاحت کیا کرتے تھے، النعم وحشیہ فقیدوها بالشکر، نعمتیں تو وحشی جانور کی طرح منہ زور ہوتی ہیں، شکر کے ساتھ ان کو قید کیا کرو، ان کو رسی ڈالا کرو۔ حکما یہ کہا کرتے تھے، من قصرت یداہ عن المکافات فلیطل لسانہ بالشکر، نعمت کا شکر ادا کرنے سے ہاتھ عاجز آ جائیں تو زبان کو عاجز نہ کیا کرو۔ اور اس لیے اہل علم کہا کرتے ہیں، من اعطی اربعا لم یمنع اربعا، جس کو چار چیزیں دے دی جائیں وہ چار چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ من اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس کو شکر کی نعمت عطا کر دی گئی اللہ اسے مزید نعمتوں سے محروم نہیں کرتے۔ ومن اعطی التوبہ لم یمنع القبول، جن کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔ ومن اعطی الاستخارہ لم یمنع الخیرہ، جس کو استخارے کی توفیق مل گئی وہ خیر سے محروم نہیں ہوتا۔ ومن اعطی المشورہ لم یمنع الصواب، جس کو مشورے کی عادت مل گئی وہ کبھی بھی صحیح بات سے محروم نہیں ہوتا۔ سنن ابی داود کی روایت 4813، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطی عطاء فوجد فلیجز به، جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس کا بدلہ دے۔ کیسے بدلہ دے؟ جس رب نے نعمت دی ہے اس کی اور عبادت کر کے۔ فإن لم یجد فلیسن به، اور اگر کسی نے کوئی چیز دے دی ہے تو اس کا بھی بدلہ دے، نہیں تو اس کی تعریف کرے۔ فمن اثنا به فقد شکر، جس نے اس کو دعائیہ کلمات پیش کیے گویا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ومن کتمہ فقد کفر، جس نے زبان شریف کو بند کر لیا اس نے نشکری کی۔ سوال یہ ہے کہ نعمت کو بیان کرنا اور فخر میں فرق کیا ہے؟ یہ تو فخر بن جائے گا، میرے پاس 10,000 کا سوٹ ہے تو فخر ہو گیا، میں نے تو آئرلینڈ سے جوتی منگوائی فخر ہو گیا، یہ گھڑی تو بینکاک سے آئی تھی، فرق کیا ہے؟ فخر اور اللہ کا شکر میں بنیادی طور پہ تین فرق ہیں۔ پہلا فرق، فخر کرنے والا اس نعمت کو بطور ریاکاری استعمال کرتا ہے دکھاوے کے لیے، اور شکر گزار ہمیشہ اس نعمت کی فوراً نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، میرے رب نے یہ نعمت مجھے دی۔ نمبر دو، اللہ کا شکر کرنے والا اس نعمت کے تذکرے کے ساتھ اپنی کمائیگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو ویسے اس لائق نہیں تھا، بس اللہ کا ہی کرم ہوا کہ اس نے مجھے دے دیا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، اور فخر کرنے والا کہتا ہے دیکھا آپ نے کسی کے پاس نہیں دیکھا ہوگا۔ تیسری بات، شکر کی نعمت کرنے والے کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ بھی رب کی تعریف کریں، اس سے جڑ جائیں۔ فخر کرنے والے کی تمنا ہوتی ہے میرے نعرے بلند ہوں اور میرے گیت الاپنے لگ جائیں۔ اس لیے نعمان بن بشیر کہا کرتے تھے، ان للشیطان مصالی، شیطان کے بھی کچھ گہرے دوست ہوتے ہیں، جن کو نعمت تو رب نے دی ہوتی ہے، نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ جب نعمت اپنی طرف اس کی نسبت کرتا ہے تو لوگوں کو پھر اس زینت، اس نعمت اور اسی طرح کی خواہشوں پہ وہ تیار کرتا ہے۔ ان للشیطان مصالی وفخوخا، یہ فخوخا کیا ہے کہ ایسا شیطان ہے، یہ نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ کی پکڑ میں انسان کو دلا دیتا ہے، جب وہ متکبر بنا دیتا ہے کہ میں مستحق تھا تو مجھے ملا نا، ایسے تو نہیں مل گیا، میرے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو کیسے مل جاتی۔ حدیث نمبر 52، اللہ عز الجلال کے ہاں پسندیدہ نام۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث، اللہ عز الجلال کے ہاں سب سے زیادہ محبوب نام عبد اللہ، عبد الرحمن اور حارث ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعارف اختصار کے ساتھ حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ اچھے نام رکھنا اس حدیث کا ایک مطالبہ ہے کہ نام اچھے رکھنے چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت، خیر اسمائکم عبد اللہ وعبد الرحمن والحارث، بہترین ناموں میں سے نام عبد اللہ، عبد الرحمن اور حارث ہے۔ 3269 صحیح الجامع۔ احب الاسماء الى اللہ الحمادون، اللہ کے نزدیک پیارے نام حمادون ہیں، حامد، محمود، حماد، حمید، انبیاء اور مرسلین کے نام، اور بلا شبہ سب سے افضل اور بہترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، اور اولو العزم پیغمبروں کے نام ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہم الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح ہر وہ نام جس میں اللہ عز الجلال کی عبادت کا بھی تذکرہ ہو، عبد العزیز، عبد الملک، عبد الالہ، عبد الرحیم، عبد السلام، عبد الجلیل۔ صحابہ کرام کے نام جن کو اللہ عز الجلال نے چن لیا، صالح انسانوں کے نام درجات کی بلندی کے لیے اور تفاعل لینے کے لیے صحابہ کرام کے ناموں کو مقدم کیا جائے۔ نام کب رکھا جائے؟ الغلام مرتہن بعقیقتی، بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، یذبح عنہ یوم السابع، ساتویں دن ذبح کیا جائے اس کی طرف سے جانور، ویسمى ویحلق رأسه، نام بھی رکھا جائے ساتویں دن اور اس کے سر کے بالوں کو بھی صاف کیا جائے۔ صحیح الجامع 4541۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولید لی اللیل غلام، آج رات ہی مجھے اللہ نے بیٹا دیا، فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اس کا نام رکھا۔ صحیح مسلم 2315۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولید لی رجل منا غلام، ایک شخص کو اللہ نے بیٹا دیا، فسماہ القاسم، اس کا نام قاسم رکھا، فقلنا لا تکنی لا نکنی کا اب القاسم، ہم آپ کی کنیت ابو القاسم نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، فقال سمی ابنک عبد الرحمن، تم اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھو۔ صحیح بخاری 6186۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولید لی غلام، مجھے اللہ نے بیٹا دیا، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، میں فوراً اس کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آیا، فسماه ابراہیم، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، فحنكه بتمرة، کھجور کی تحنیک بنا کے اسے دی، ودعا له بالبركة اور برکت کی دعا کی، ودفعه الی اور مجھے پکڑا دیا، وکان اکبر ولد ابی موسیٰ اور یہ ابراہیم سب سے بڑے بیٹے کا نام۔ صحیح بخاری 6198۔ ان روایات سے پانچ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر ایک، عبداللہ، عبد الرحمن، حارث یا اللہ کے ہاں، حامد، حمید، حماد، حمادون، حمدون، حمود، یہ سب سے پیارے نام ہیں۔ دوسری بات، جن میں اللہ ذو الجلال کی عبادت کا ظہور ہو، انبیاء کے نام، صالح اور نیک لوگوں کے نام، اور ہر اچھا نام جس کا معنی اچھا ہو، ان ناموں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری بات، نام ساتویں دن ضرور رکھنا چاہیے، پہلے دن، دوسرے دن، سات دنوں سے پہلے پہلے بھی رکھنا جائز ہے۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قاسم نام رکھنا یا ابو القاسم کی کنیت سے آپ نے منع فرما دیا، فرمایا سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھ لو، ولا تکنو بکنیتی، لیکن میری کنیت استعمال نہ کرنا، جبکہ آپ کے اللہ کے پاس چلے جانے کے بعد کنیت استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ پانچویں بات، نام اگر اچھا نہ ہو تو ناموں کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ایک عورت نے کہا میرا نام ہے عاصیہ، آپ نے فرمایا نہیں آپ کا نام ہے جمیلہ، اسی طرح ایک اور عورت کا نام، آپ نے کہا نہیں آپ کا نام ہے زینب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی، رباح، افلح، یسار، یہ نام نہ رکھے جائیں، رباح، افلح، یسار اور شاہنشاہ، کہتے ہیں نا شاہنشاہ معظم کے دربار میں حاضر ہوئے اور جو ہی حاضر ہوئے بہت جوتیاں پڑی۔ ان اخنس الاسماء الی اللہ الشاہنشاہ، سب سے مبغوث ترین نام ہے کہ دنیا میں سے کسی کو شہنشاہ کہا جائے۔ ہاں بادشاہ کہہ سکتے ہیں جس میں تین شرطیں پائی جائیں، جو کل آپ نے سنی تھی، اگر زیادہ ہی پریشانی ہو تو تین سے دو بھی ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے کل سنا۔ ساتویں بات، احادیث کی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے شرعی قواعد کی روشنی میں بچے کا نام جو رکھا جائے، وہ صفات اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں دو شرطوں کے ساتھ۔ اَن يَكُونَ عَرَبِيًا، نام عربی ہونا چاہیے، اپنی من مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، اَن يَكُونَ حَسَنَ الْمَبْنَى وَالْمَعْنَى لُغَةً وَشَرْعًا، لغوی اور شرعی اعتبار سے اس نام کی بناوٹ اور اس کا معنی بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہر وہ لفظ جو کسی مکروہ چیز پہ، حرام چیز پہ دلالت کر رہا ہو یا اس کے معنی میں حرام اور مکروہ معنی آ رہے ہوں تو اس سے گریز کیا جائے، یا اس سے گالی کا اظہار ہو رہا ہو، یا مذمت ہو، یا تزکیہ ہو، تو ایسے ناموں سے گریز کیا جائے۔ سیدنا عمر کا قصہ آپ کے سنا ہوگا، جب ایک شخص کو لایا گیا جس کا نام تھا جعل، جعل اور جعلان، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم فخر کرنے سے باز آؤ جاؤ کہ میرے ابا اور میرے اور میرے، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تمہیں جعلان سے بھی برا بنا دیں گے، جو نجاست میں پلنے والے کیڑے کو کہتے ہیں۔ سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا بہت بدتمیز ہے، کہا بلاؤ اسے، تو بدتمیز آ کے ایسے ہی بولتے ہیں، سر مجھے موقع دیجیے اپنی صفائی کا، اور پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ ابھی تو سر کہہ رہا ہے ڈرتے، پیچھے کیا کر کے آیا ہو۔ کہا اس سے پوچھو کہ باپ ہے میرا، اس نے میرے تین حق ادا نہیں کیے، تمیز کہاں سے آئے گی؟ پہلا حق تھا کہ یہ نیک ماں کی تلاش کرتا، اس نے تو ایک رقاصہ رقص کرنے والی سے شادی کی، میرا حق نہیں دیا۔ دوسرا میرا حق تھا کہ میرا اچھا نام رکھتا، اس نے میرا نام جعل رکھا ہے۔ تیسرا اس کا حق تھا کہ مجھے قرآن پڑھاتا، اس سے پوچھو آج تک مجھے قرآن کی بات اس نے کہی، تمیز کہاں سے آئے گی؟ لیکن آج کل مزاج کیا ہے، قرآن کھولا جو آیت سامنے آئے گی وہی نام رکھیں گے. بعض چیزیں سننے میں آتی ہیں, بعض حقیقت میں. فیصل آباد میں ایک اللہ کے بندے تھے, فوت ہو گئے خیر, ان کے تین بیٹے تھے. ایک کا نام تھا بسم اللہ, دوسرے کا نام تھا ماشاء اللہ, اور تیسرے کا نام تھا انشاء اللہ. اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت فرمائے. باپ بہت نیک تھا, اور اس میں ایک بیٹا تو فوت ہو گیا, دو ابھی زندہ ہیں. تو جب وہ عمرے پہ گئے تو انہوں نے کہا مسموک, کیا نام ہے آپ کا؟ اب بلا شبہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چیک کریں کون کس نام کے ساتھ آیا ہے. وہ پوچھے مسموک واٹ از یور نیم, کہتے ماشاء اللہ. اس کو کہتے ہیں فال نکالنا. کچھ لوگ قرآن مجید کھول کے فال نکال کے نام رکھتے ہیں. وہ اتفاق سے پوچھنے آیا کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے, قرآن کھولا تھا تو سامنے آیت آ گئی فبئی آلاء ربکما. تو ساتواں اصول یہ ہے کہ قرآن مجید لینذر من کان حی, زندہ لوگوں کو ڈرانے آیا ہے, فال کرنے آیا. ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. نام وہ رکھے جائیں جن کے بارے میں آپ نے کچھ چیزیں سنی. اسی طرح آٹھویں بات, کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نام وہ رکھے جو پہلے نہیں ہے. کوئی پوچھتا کیا نام رکھے, اس کا نام عائشہ رکھے. وہ کیوں؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام جو ہے لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, تو آپ زیادہ عائشہ نام رکھے تاکہ ان کو سمجھ آئے مسلمانوں کی محبت جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے ساتھ کیسی ہے. آپ عبداللہ نام رکھے, یہ تو ہمارے خاندان میں کافی سارے ہیں, چلو عبد الرحمان رکھ لیں, یہ بھی کافی سارے ہیں. تو اچھی چیز اگر زیادہ ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اتفاق سے بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہوتی ہے. اگر کوئی اصول و ضابطے سے نہ سمجھ رہا ہو تو پھر اس کی زبان میں اسے سمجھانا پڑتا ہے. تو ایک شخص کہتا ہے حضرت وہ نام بتائیں جو پہلے کسی نے رکھا ہو. کہا تو تم ابلیس رکھ لو. یعنی یہ دنیا کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اپنے نام رکھنے کے لیے وہ رکھا جائے نام جو کسی نے نہ رکھا ہو. اور ایک اور برا رویہ معاشرے کے اندر ہے, وہ ہر وقت جوڑ ڈھونڈتے ہیں کہ ایک جیسا قافیہ ہو, ایک جیسے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل نہیں سکھایا. اچھے نام رکھیں, اس کے معنی اچھے ہوں. وہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دو بیٹے دیے, اس نے نام خیر رکھا. تیسرے بیٹے پہ آ کے اس کو مشکل پیش آئی کہ اب نام کیا رکھوں. وہ کسی سمجھدار کے پاس گیا, کہتا جی کوئی ایسا نام بتائیے کہ جوڑ صحیح ہو. اس نے کہا بھی جوڑ صحیح ہو, آپ عبداللہ عبدالرحمٰن رکھیں, اللہ کے ہاں جو پسندیدہ نام ہے وہ رکھیں. کہتا نہیں نہیں, جوڑ تو پورا ہونا چاہیے. اس نے کہا اچھا تو بتاؤ پہلے بچوں کا نام کیا ہے. تو وہ شخص بھی بادشاہی ہوگا, کہتا ہے خلیق الزمان جالینوس. کہا دوسرے بیٹے کا نام؟ کہتا ہے بدیع الزمان کیکیانوس. اس نے بہت سوچا جالینوس اور کیکیانوس. کہتا اچھا سنو تیسرا نام مجھے سمجھ آ گیا, آپ رکھو بندوق الزمان کارتوس. یہ کوئی شرعی مزاج نہیں ہے, شرعی مزاج جو اللہ کے رسول نے دیا ہے. اسی دسویں بات یہ یاد رکھنی چاہیے, نام رکھنے کے آداب کیا ہیں. الحرص علی اختیار الاسم الاحب, جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نام ہے ان کو اختیار کرنے کی تمنا اور حرص کرنا. مراعات قلت حروف الاسم, نام جتنا چھوٹا ہو اتنا اچھا ہے. مراعات خفت النطق به علی الالسن, ایسا نام جو زبان پہ آسانی سے ادا ہو جائے. مراعات التسمیہ بما یسرع تمکنه من سمع السامع, جو سنے سمجھے لکھ سکے. مراعات الملائمہ, ایسے نام جو ملائم ہوں اس اعتبار سے خارجا عن اسماء اہل طبقتی و ملتی, اس کے ماحول کے مطابق ہوں, کوئی ایسا نام نہ ہو جو ان کے لیے باعث مشکل بن جائے. کون سے نام ہے جو نہیں رکھنے چاہیے؟ الاسماء الخاصہ باللہ, ایسے نام جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیے ہیں. الاسماء التي لا تليق الا بالنبي, ایسے نام جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے خاص کیے. كل اسم معبد لغير الله, ہر وہ نام رکھنے سے بچے جو غیر اللہ کا ہے جس کی عبادت کی جائے. اسماء الاصنام المعبوده من دون الله, بتوں کے نام پہ نام نہ رکھیں. اسماء الشياطين, شیطانوں کے نام نہ رکھیں. الاسماء الخاصه بالكفار, ایسے نام جو کافروں نے خاص کر رکھے ہیں, ایسے ناموں سے بھی گریز کرے. حدیث نمبر 53, اللہ عزوجل کے ہاں محبوب جگہ مسجد ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اللہ عزوجلال کے ہاں تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اور اللہ عزوجلال کے ہاں سب سے بری جگہ بازار کی جگہ ہے. روایت کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مختصر تعارف حدیث نمبر 20 میں گزر چکا ہے. مسجد کسے کہتے ہیں؟ المکان المعد للصلوات الخمس على الدوام، ایسی جگہ جو مستقل طور پر پانچ نمازوں کے لیے مختص کی گئی ہو. مسجد اللہ عزوجلال کی پسندیدہ جگہ ہے. احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. مسجد، اس کی تعمیر کرنے والے کا گھر اللہ جنت میں بناتے ہیں. من بنا مسجدا للہ یبتغی به وجہ اللہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا جنت میں گھر بناتی ہیں. صحیح بخاری 450، صحیح مسلم 533، اور دوسری روایت میں آتا ہے جامع الترمذی 319، صغیرن او کبیرن، مسجد وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تیسری روایت میں آتا ہے ولو قدر مفحصی قطا، بٹ تیتر کے انڈا دینے کی جگہ، بٹیر جتنی جگہ لیتا ہے اتنی تعمیر کا بھی حصہ ڈال دے، اس کو بھی اللہ پورے گھر عطا کرے گا جنت میں. ابن حبان 1610. چوتھی روایت ولو کمفحص قطع او اصغر، جو اس سے بھی چھوٹی جگہ کی تعمیر کا بندوبست کرے اس کا بھی جنت میں پورا گھر بنے گا. صحیح الجامع 6128. مسجد ہر متقی شخص کا گھر ہے. الترغیب 6702. المسجد بیت کل مؤمن، مسجد ہر مومن کا گھر ہے. مسجد سے تعلق عرش الہی کے سائے کا سبب ہے. صحیح بخاری 660، صحیح مسلم 1031. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے. مسجد کی تعمیر قیامت کے دن اللہ کے پڑوس کا سبب بنے گا. قیامت کے دن اللہ عزوجلال فرمائیں گے اینا جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا. سیدنا جبریل کو حکم ہوگا، وہ پوچھیں گے یا رب وہل ینبغی لأحد ان یجاورک، کس کو لائق ہے کہ آپ کا کوئی پڑوسی بنے؟ آپ تو خالق، باقی سب مخلوق. اللہ فرمائیں گے اینا عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدیں تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں. حدیث نمبر 54، ذکر الہی محبوب عمل ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ. اللہ عزوجلال کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ جب تم فوت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. معاذ ابن جبل ابن عمر بن اوس بن عائذ بن عدی بن عب بن عمر بن ادی بن سعد بن علی، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن ان کو بھیجا، جب یمن سے واپس آئے تو اللہ کے رسول اللہ کے پاس جا چکے تھے، پھر مدینے میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا. انہیں اجازت لی کہ میں شام کی طرف جانا چاہتا ہوں، تاکہ مسلمانوں کے لشکروں کے ساتھ مل سکوں، اور وہاں ہی جا کے ان کو اللہ نے شہادت کا درجہ عطا کیا. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں وہاں جب پہنچے تو ابو عبیدہ ابن الجراح طاعون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے. ان کے بعد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا، نتیجتاً یہ بھی فوت ہو گئے. 18 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، 33 سال ان کی عمر تھی. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کی شریعت کی باتیں تو بہت زیادہ ہو گئیں، مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں کر بھی سکوں اور پختگی سے کر سکوں، عمل چھوٹا ہو لیکن اس کا اجر زیادہ ہو. تو آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر سے مراد شہرت ہے، تعریف، شرف، نماز، دعا، یہ پانچوں معنی ذکر کے. ذکر سے آسمانوں پہ انسان کی شہرت ہوتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، انسان کو شرف ملتا ہے. اور نماز اور دعا اللہ کے ہی اذکار سے لبریز عبادتوں کا نام ہے. ذکر سے مراد اچھی طرح سمجھنا بھی ہے، ذکر اللہ کا وہی ہوتا ہے جو انسان سمجھ کے کرے. ذکر سے مراد کسی چیز کو اچھی طرح سمجھنا ہے. ذکر الامر، تو ذکر وہی ہوتا ہے جو سمجھ کے کیا جائے. ذکر سے مراد کسی کے حق کی حفاظت کرنا ہے. ذکر وہی انسان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ عز الجلال کے بتائے ہوئے اور نبی کے بتائے ہوئے اذکار کو اختیار کرتا ہے. ذکر سے مراد مضبوطی اور بہادری بھی ہے. اللہ عز الجلال کا ذکر کرنے والا دنیا کا مضبوط اور بہادر انسان ہوتا ہے. ذکر سے مراد شہرت بھی ہے. لہو ذکر من الناس، فلاں کی تو شہرت بہت ہے جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. اصل آسمانوں میں تعریف اور شہرت اسی کی ہوتی ہے. ذکر انسان کی حقیقی زندگی کی دلیل ہے. صحیح الجامع 5827، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. زندہ گھر میں رونق بھی ہوتی ہے، انسان رہتے ہیں، مردہ گھر قبرستان میں بچھو بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں، چور ڈکیت بھی چھپتے ہیں. تو جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس میں اکثر عادتیں بچھوؤں جیسی ہوتی ہیں. اللہ عز الجلال کا ذکر جس قوم کی قسمت میں ہو جائے وہ قوم مغفرت کا حصول بڑی آسانی سے اپنے نام اعمال میں لکھوا سکتے ہیں. صحیح الجامع 5507، مجتمع قوم علی ذکر، جب قوم کسی ذکر پر جمع ہوتی ہے اور جب وہاں سے جاتی ہے تو کہا جاتا ہے، قوموا مغفورا لکم، جاؤ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا. اور دوسری روایت، وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتْ، تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا گیا ہے. صحیح الجامع 5610. مستجاب الدعوات، وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. صحیح الجامع 3064. ثَلَاثَةٌ لَا يَرُدُّ اللَّهُ دُعَاءَهُمْ، تین لوگوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. الذاکر اللہ کثیراً، جن میں سب سے پہلا کثرت سے ذکر کرنے والا. محبوب الہی لوگوں کی صف میں شامل ہوتا ہے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے. بے انتہا اجر و ثواب کا حامل وہ انسان ہے جو ذکر کرنے والا ہے. صحیح الجامع 2629. الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر اعمالکم، ایک چیز سب سے بہترین عمل کے بارے میں، دوسری چیز، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے رب کے پاس سب سے پاکیزہ. وارفعها في درجاتكم، تیسری چیز تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، اور سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر. اور پانچویں چیز، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، اور اس سے بھی بہتر کہ تم جہاد کے میدان میں اترو، دشمن تمہیں شہید کر دیں، تم ان کو مار دو. صحابہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر تمام اعمال سے بہتر، سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ درجے دلانے والا، سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور شہادت اور جہاد سے بھی بہتر. عذاب قبر میں نجات دینے والا سب سے بہترین نسخہ ذکر. صحیح ترغیب 1495، ما شيء انجا من عذاب الله من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کے اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. اللہ کا ذکر زمین و آسمان کی بہترین سیر کا مستحق بنا دیتا ہے. علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم پکڑو. فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، یہ تو آسمان کی سیر ہے اور دنیا میں عزت کا باعث ہے. صحیح الجامع 3543، سلسلہ صحیحہ 555. انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت. سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق نفقة فی سبیل اللہ، جس شخص نے اللہ ذوالجلال کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، کتبت له 700 ضعف، تو اس کے لیے 700 گنا تک لکھ دی جاتی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ. خریم بن فاتق بن الاخرم، ان کی کنیت ہے ابو یحییٰ. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رقہ میں یہ فوت ہوئے. حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. کوئی بھی چیز مالک الملک کی راہ میں خرچ کی جائے تو اس کا ثواب دگنا نہیں، 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، بلکہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. انفاق کس کو کہتے ہیں؟ انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا. انفق القوم، قوم کی تجارت خوب چلی، وہ مال باعث برکت بن جاتا ہے جس سے اللہ ذوالجلال کی راہ میں خرچ کیا جائے. نفق البیع، بیع کا رائج ہونا. اس مال کے مثبت اثرات معاشرے پہ نظر آتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. نفقت السوق، گرم بازاری، بازار بہت گرم ہوا. جس طرح بازار میں گرم جوشی سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ سے رونقیں دوبالا ہوتی ہیں. 5 مرتبہ اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور 9 مرتبہ صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اصطلاحی اعتبار سے انفاق کہتے ہیں اخراج المال الطیب فی الطاعات والمباحات، اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں اور جائز کاموں میں حلال اور پاکیزہ مال نکالنا اور خرچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس قدر بہترین خوبی ہے، انسان کو قابل رشک بنا دیتی ہے. صحیح بخاری 5025، صحیح مسلم 815، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. دو چیزیں قابل رشک ہیں، ایک وہ انسان جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور دن رات اس قرآن کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، قیام کرتا ہے، اور دوسرا جس کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا جو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی دوسری فضیلت، اس سے انسان کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے. صحیح بخاری 660، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان ساتوں میں سے ایک ایسا انسان یہ بھی ہے، ورجل تصدق بصدقہ، ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے، فأخفاها چھپا کے کرتا ہے، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. انفاق فی سبیل اللہ یہ تو شرع صدر اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، 1443، مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید من سودیہما الى تراقیہما. کنجوس اور سخی کی مثال ان دو آدمیوں کی سی ہے جن پر سینے سے گردن تک لوہے کی زرے ہوں. فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت على جلدی حتى تخفي بنانه وتعفو اثره. سخی جب خرچ کرتا ہے تو زیرہ کھل جاتی ہے یا اس کے جسم پر کشادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا لیتی ہے. واما البخیل، رہا بخل کرنے والا، فلا یرید ان ينفق شیئا، وہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، الا لزقت کل حلقہ مکانہا، تو ہر کڑی اپنی جگہ پہ چمٹ جاتی ہے، فہو یوسعہا ولا تتسع، وہ اسے کھولنا تو چاہتا ہے لیکن وہ کھلتی نہیں. اور خرچ کرنے والا، حتی تخفی بنانہ، اس قدر وہ کھل جاتی ہے اس کی زرہ کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے اور اس کے نشانے قدم کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی. یہ تو متقین کا امتیازی وصف ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں اللہ عز الجلال نے فرمایا، 1:33، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة، اور تم جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور متقین وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور رب تعالی محسنین کو پسند فرماتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے. صحیح الجامع 1512 سلسلہ صحیحہ 2661. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کی. فأخرج إليه صبرا من تمر، تو انہوں نے کھجور کا ٹوکرا نکالا. فقال ما هذا يا بلال، بلال یہ کیا؟ قال تمر ادخرته يا رسول الله، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میں نے کھجور کو ذخیرہ کیا ہوا تھا. قال اما خفت ان تسمع له بخارا في جهنم، کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ تم سنو اس کا بخار جہنم میں؟ انفق بلال ولا تخافن من ذی العرش اقلالا، تم خرچ کیا کرو اور رب کے خزانوں کے ختم ہونے کا کبھی خوف نہ کھایا کرو. سید عصمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. صحیح بخاری 1366، صحیح مسلم 1029. انفقی، اے اسماء، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، اور گن کے نہ دیا کرو، مالک الملک بھی تمہیں پھر گن کے دیا کرے گا. ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اس کو سنبھال سنبھال کے مت رکھو، اللہ عز و جلال بھی تم سے اپنا فضل و رحمت روک لیں گے. ارضقی ما استطعتی، جس قدر ہو سکے تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. ساتویں فضیلت انفاق فی سبیل اللہ، اس سے تو فرشتوں کی دعا اور مدد ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں 1442 حدیث کا نمبر ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب بھی صبح ہوتی ہے دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فیقول احدہما، اور ان دونوں میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور نصیب فرما. ویقول الاخر، اور دوسرا کہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک لینے والا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے. آٹھویں فضیلت انفاق فی سبیل اللہ تو مال کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم، جو تم مال خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے جو تم ذخیرہ کر رہے ہو. سورۃ البقرہ 272. اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، سلسلہ صحیحہ 2544، انہم ذبحوا شاتا، صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما بقی منها، بتائیے اس بکری کے گوشت سے کیا بچا ہے. قالت ما بقی منها الا کتفها، صرف اس کے شانے کا گوشت بچا ہے، کندھے کا گوشت، قال بقی کلھا غیر کتفھا، ایسا نہ کہو، کہو سارا بچ گیا ہے، نہیں بچا تو یہ کتف کندھے کا گوشت، شانے کا گوشت نہیں بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ 700 گنے تک اضافہ ہو جاتا ہے اجر میں۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، دنیا میں بہت سارے دانے دیکھے، لیکن کیا کمال کا ہے وہ دانہ جو رب کی راہ میں دیا جائے، جو ایک دانہ حبت تعدل 700 حبوب، 700 دانوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ مال ہی اس کا جنت میں استقبال کرے گا۔ سلسلہ صحیحہ 567۔ سیدنا صعصع بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لقیت ابا ذر قال قلت حدثني، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور میں نے کہا مجھے بیان کیجئے، قال نعم، میں بیان کرتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ گویا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم، کوئی بھی بندہ مسلمان، ينفق من كل مال له، اپنے ہر ایک مال سے جو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، زوجین فی سبیل اللہ، ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، الا استقبلته حجبۃ الجنہ، تو جنت کے دربان اس کا استقبال کریں گے، کلہم یدعوہ الى ما عندہ، سب کے سب اس کو اپنے پاس جو نعمتیں اس کی طرف بلائیں گے۔ قلت وکیف ذلک، میں نے کہا ہر مال سے ایک جوڑا اس کا کیسے صدقہ ہوگا؟ قال ان کانت ابلا فبعیرین وان کانت بقرا فبقرتین، کسی کے پاس اونٹ ہے تو وہ ایک نہیں دو اونٹ دے، اور کسی کے پاس گائے ہے تو ایک نہیں دو گائے اللہ کی راہ میں دے دے۔ یوضح هذا الحدیث کلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبلته حجبۃ الجنہ، بمعنی الکلام لو ان رجلا من المسلمین ينفق شيئين من اشياء ما عنده حجبۃ الجنہ، اي ملائكة الله سبحانه وتعالى يستقبلونه عند باب الجنة ويقولون له مرحبا بالمتصدق بشيئين، سواء يتصدق ببقرتين او بإبلين او بروبيتين۔ دسوی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ صحیح بخاری 1897۔ ومن كان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اور جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا۔